نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیب یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصف تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں درس قرآن کا یہ تسلسل جو سورہ اعراف کی ابتدائی آیات میں جو بنیادی اور اہم مقاصد اسلامیہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ایک ایک مسئلے کی عقدہ کشائی اور اس کے ایک ایک مسئلے میں موجود جو مفسرین نے اس کے راز اور اس کے اسرار کو محفوظ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. سورہ اعراف مکی ہونے کے اعتبار سے اہل مکہ سے خطاب ہے جو کفر و شرک کے اندر اٹے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کو یکسر بھول گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تعلیم اور دین ابراہیمی کے تمام حقائق و عقائد و نظریات و اعمال کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے. اب اللہ رب العالمین انہیں سابقہ اقوام کی مثالیں دے کر اس تاریخ کو ان کے سامنے آیا کر رہا ہے، اور پھر انہیں یہ خیال دیا جا رہا ہے کہ تم شتر بے مہار نہیں ہو، بلکہ تمہاری یہ زندگی جو ہے یہ مستعار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی امانت ہے. تم اس کو اگر اللہ کی عبادت اور اس کی فرمان برداری کے لیے بسر نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین نے تمہاری حرکتوں کو محفوظ کرنے کے لیے پورا ایک نظام بنایا ہے، فرشتے ہیں جو تمہاری حرکتوں کو لکھ رہے ہیں، انبیاء ہیں جو تم پر آ کر تمہاری اصلاح کے لیے جو رب کی جانب سے باتیں انہوں نے مرحمت فرمائی ہے تو انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق کیسے ادا کیا، وہ خود اس کی گواہی قیامت کے دن دیں گے. اور اللہ رب العالمین اشاع فرماتا ہے کہ پھر تمہاری نیکیوں کو لایا جائے گا اور اسے وزن کیا جائے گا، اور جب تمہاری نیکیوں اور تمہارے اعمال میں جس چیز کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ تمہارا انجام ہوگا. اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت مل جائے گی، اور برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر تم عذاب جہنم کا شکار ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے وہ باتیں تھیں جو خوف کو پیدا کرنے کی تھی، اب انعامات کی باتیں یہ ہیں کہ تم دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی احکام اور اس کی عبادت سے تم کیسے بھاگ سکتے ہو. یہ بت جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو انہوں نے تمہیں دیا کیا ہے، یہ تو خود اپنے وجود میں اپنے نقش و نگار کے اندر تمہارے محتاج ہے. جب تک تم کسی سنگ کسی پتھر کے اوپر تراش اور خراشنے والے وہ آلات کے ذریعے اس کو نکھارتے نہیں ہو تو اس کی صورت سامنے نہیں آتی ہے. تو یہ تو اپنے وجود میں خود تمہارے محتاج ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا ان سے خود پوچھو تم کہ اس کائنات میں بڑی بڑی چیزیں تو درکنار، کیا مکھی کا پر بھی انہوں نے بنایا ہے؟ تو مکھی جیسی خصیص اور مچھر جیسی خصیص چیز اس تک کی تخلیق انہوں نے نہیں کی ہے، تو یہ پھر اللہ رب العالمین کی الوہیت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام عقلی دلائل اور حقیقت ان کے سامنے واضح کی جا رہی ہے. اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، ایک تو یہ نظام ہے جو ہم نے تمہیں دیا، اس کی پاسداری نہیں کرو گے تو عذاب ان صورتوں میں تمہارے سامنے موجود ہے، جس کی ساری تفصیل پیش کی ہے. فرمایا اب صورت یہ ہے تمہارے سامنے کہ تم اپنے وجود کو، اپنے جسے کو دیکھو، اس میں کیا کمال ہے کہ تم ہر ایک چیز سے استفادہ کر دیتے ہو. تمہارے جسم کو دیکھو کہ تمہاری دو ٹانگیں ہیں، اس میں استوار اور اعتدال کی ایسی کیا چیز ہے کہ تم زمین کے اوپر بڑے جم کر چلتے ہو. تمہارے جسم کے اندر ایسی کیا ساخت باخت ہے، اور تمہارے اندر ایسی کیا تاثیر ہے کہ تم کائنات کے جس چیز کو چاہتے ہو اپنے تصرف میں لے آتے ہو. فرمایا تمہارا ذاتی کوئی کمال نہیں، کیونکہ زمین پر چلنے کے لیے تم نے کوئی مشقیں نہیں کی تھی، اور اپنے پاؤں اور اپنے اعصاب اور اعضاء کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی تم نے مقوی شے استعمال نہیں کی تھی. اور نہ یہ زمین کو اپنے تابع کرنے کے لیے اور اس میں موجود جو آثار ہیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے تم نے گویا کہ کوئی شے اپنے سامنے کوئی ایسی طاقت کا غلغلہ نہیں دکھایا تھا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے تصرف میں آ جاتی. فرمایا کہ دراصل یہ سارا کے سارا ہمارا فضل ہے, یہ ہماری عنایات ہے, اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین پر ٹھہرنے کی طاقت بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اگر دیگر چیزیں چھوڑتے ہو تو یہ سب سے بڑا انعام شکر کا تم دیکھو کہ زمین پر ٹھہرنے کی طاقت اور ساخت اور باغ یہ ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش, اور ساتھ ہی ساتھ صرف زمین پر ٹھہرنے کی عادت نہیں بلکہ فرمایا کہ زمین میں تمہاری زیست اور تمہاری حیات کے جتنے سامان ہیں اس کو تمہارے لیے نرم اور تمہارے لیے مسخر تم نے نہیں کیا, یہ ہم نے کیا ہے. فرمایا یہ سب ہم نے کیوں کیا تمہارے لیے؟ فرمایا قلیل ما تشکرون, تاکہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر خالق حقیقی اس کے موجود اس کے خالق کی طرف تم آؤ اور اس کے حضور تم گویا کہ شکر و تمہید اور حمد و ثنا کے نذرانے پیش کر کے شاکرین میں سے ہو جاؤ. لیکن اب فرماتا قلیل ما تشکرون کہ تم نے شیطان کے حوالے اپنے آپ کو ایسے کر دیا ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان انعامات کو دیکھ کر رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ وہ سابقہ درس قرآن کا خلاصہ تھا جو چند جملوں میں نے پیش کیا. آگے چلتے ہیں. شکر جو ہے وہ سب سے بڑی بنیاد اور اساس ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ پر اس چیز کا ذکر کیا. فرمایا فذکرون یا ذکرکم وشکرولی ولا تکفرون, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرواؤں گا. وشکرولی, تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ, اور میری نعمت پر جب تم شکر بجا لاؤ گے تو میں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو وہ نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی بلکہ اس میں دگنا اضافہ کر دیا جائے, چار گنا اضافہ کر دیا جائے گا. ولا تکفرون, اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کا کفران نہ کرو, اس کی نافرمانی نہ کرو. اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو ما یفعل اللہ بعذابکم, تو خدا تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ کوئی تم خدا کے ہمسر ہو برابری میں ہو کہ جو تمہیں پچھاڑ کر رب کی ذات خوش ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں, خدا تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم, خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو. تو قرآن نے جگہ جگہ پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ شکر ادا کرو, اور شکر ادا کرنا ضروری بھی ہے اس لیے کہ محسن جو احسان کرتا ہے اس کے لیے زبانی طور پر تمہیدی کلمات, دلی طور پر اس کے لیے جذبات نیک رکھنا, اچھے خیالات رکھنا, اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی بھلائی کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا, یہ تو انسان کی فطرت بھی بات کا تقاضا کرتی ہے. اور سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا احسان ہے, اس لیے کہ احسان آگے سے کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے اور آگے والا شخص جس پر احسان ہوا ہے وہ اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ اپنے محسن کے لیے ہمیشہ اچھے کلمات کہتا ہے, اس کی حمد و ثنا کرتا ہے, اپنے دل کے گوشے کو اس کے لیے نرم رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس میرے محسن نے میری مدد کی ہے تو مجھے زندگی میں اگر کوئی ایسا موقع ملا تو میں اپنے عمل کے ذریعے سے فائدہ پہنچاؤں گا. تو یہ شکر گویا کہ ایک نظام اور ایک حقیقت اور ایک بیانت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ تم ہماری نعمتیں استعمال کر رہے ہو, تم میں کوئی ایسا کمال نہیں تھا کہ تم ہماری نعمتیں جیسے چاہتے استعمال کرو. فرمایا تمہیں ہم نے بنایا اور ہم نے نعمتیں تم پر نچھاور کر دی, ہم اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں لیں گے اگر تم اس پر شکر گزاری کرو اور اس پر تم اس بات کا اقرار کرو کہ تم اس نعمت کے اہل نہیں تھے, یہ اللہ نے اپنی فضل عطا فرمایا. فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ تمہاری زبان سے جاری ہو گئی اور دل میں اس بات کے اقرار کر دیا تو فرمایا کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور جو تم نے ہماری نعمتیں استعمال کی اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو یہ پورا شکر گزاری کے طریقے کو, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان ہدایت یا کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے دو طریقے رکھتا ہے, یا تو ڈر کر کسی طریقے کی طرف جاتا ہے یا کسی شے کی لذت کی طرف سے جاتا ہے, اور اگر ڈر کر جائے تو عذاب کی بات کر دی گئی ہے, اور لذت و چاشنی کی بات ہے تو وہاں پر تمام چیزیں بتا دی گئی کہ اپنے گرد و نواح میں نعمتیں دیکھو, اپنے وجود میں دیکھو, یہ جو تمام نعمتیں ہم نے تمہارے گرد گویا کے لگا دی اور تمہارے جسم میں جڑ دی ہے تو یہ تمام چیزیں نفع کی ہے, اس طریقے سے خدا کو مان لو یا اس طریقے سے خدا کو مان لو. تو یہ تمام تقاضے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ شکر کے تین طریقے ہوتے ہیں, ایک ہے شکر باللسان, ایک ہے شکر بالقلب, اور ایک ہے شکر بالجوارح. شکر باللسان یہ کہ جس نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی حمد و ثنا کرنا, اور شکر بالقلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کی عظمت اور اس کے احترام کو محسوس کرنا، اور شکر بالجوارح یہ ہے کہ اس کی نعمت کے بدلے کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے اس کی ذات خوش ہو جائے، اور یہ تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ اصل شکر ہے۔ کوئی اگر زبان سے بھی کہے یہ اللہ تیرا شکر ہے، جس طرح کھانے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ تیرا شکر ہے، تو یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جب جمع ہوگا تب اس کو شکر قرار دیا جائے گا، کہ زبان جب الحمدللہ کہہ رہی ہے تو دل بھی خدا کے انعامات کو قبول کر کے اس کی تعظیم میں سجدہ کر رہا ہے، اور جسم کو بھی روح نے اس بات کے لیے مستعد و تیار کر رکھا ہے کہ اب یہاں سے اٹھوں گا تو کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ پاؤں، یہ کان، یہ منہ خدا نے جس کے لیے بنائے ہیں یہ اسی طرف خرچ کروں گا، تاکہ اپنے جوارے اپنے اعضاء سے بھی وہ کام کروں گا جس سے میرا محسن حقیقی مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اس مجموعے کا نام شکر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز ہو تو یہ شکر کامل نہیں ہوتا۔ امام راضی علیہ رحمت نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں کھولا ہے، جو بات دو درس سے رہ گئی تھی چند ضروری وضاحت کی بنا پر، آج اس کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو شکر کی عمارت جس سے تعمیر ہوتی ہے۔ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں، یہ ینگ یوں سمجھ لیجیے، یہ پانچ بنیاد ہیں، یہ پانچ پلرز ہیں، یہ پانچ وہ معمار ہیں کہ جس کے اوپر شکر کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر ایک ڈھانچہ بھی یا ایک زاویہ بھی معدوم ہو گیا یا مخدوش ہو گیا تو پھر شکر کی عمارت جس طرح رب کریم کی بارگاہ میں حسن و زیبائی کے ساتھ قبول کی جاتی ہے ادھر اس کا مقام نہیں ہوگا۔ فرما پہلی چیز کیا ہے کہ منعم، جس نے انعام دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے شکر کرنے والا عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ پہلی چیز شکر میں، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے، انتہائی ندامت و شرمساری کا اظہار کیا جائے۔ اور عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ تو نفسیاتی اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے کمال کو بالکل ہیچ اور رب کی ذات کو بالکل باکمال سمجھا جائے، اور اپنے آپ کو بالکل خش و خاشات کی طرح بالکل ایک بیکار اور فضول شے تسلیم کی جائے۔ جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، تو بس اسی فکر کا نام عاجزی ہے اور اسی فکر کا نام انکساری ہے۔ فرمایا جس وقت بندہ شکر ادا کر رہا ہو، یہ معراج ہے عبادت کی، یہ ایمان کی معراج ہے۔ شکر کے بغیر، شکر کے بغیر زبان پر اخلاص اور زبان پر ایمان کی چاشنی نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ بنیاد علماء نے اس کو کئی صفحات پر گویا کہ کثرت کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن نے جگہ جگہ پر اسی چیز کے لیے انسان کو ابھار کر شکر کی طرف رغبت دلائی ہے، کیونکہ رب کریم کی ذات اسی سے خوش ہوتی ہے۔ رب کریم کو عاجزی بڑی پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ جب اس نے انعام دیا ہے تو اس کے سامنے عاجزی کی جائے۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص بہت گناہگار ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعلان ہوتا ہے قیامت کے دن، یعنی جو ہوگا وہ اپنے محبوب کو پہلے بتا دیا ہے، یہ حضور کی شان ہے کہ لوگوں کو امتحان سے گزار کے نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ سرکار کے مقام مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کو گزارا نہیں گیا، نتیجہ پہلے بتا دیا گیا کہ محبوب یہ ہوگا۔ تو اس لیے حضور جیسا صبر اور استقلال کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس نے نتیجہ پہلے دیکھا ہے، کہا گیا کہ جناب اس سڑک سے آپ چلے جائیے، آگے آپ کی منزل ہے، سڑک خراب ہے، تو بندہ منزل کی طرف بڑھنے سے پہلے سڑک کی خرابی سے آدھے راستے سے بھی لوٹ سکتا ہے، لیکن اگر اسے پتا چل جائے ہاں میں جہاں جا رہا ہوں وہ ٹھیک میرا ہدف ہے، تو اپنے راستے کو طے کر لیتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بزرگی یہ ہے کہ آپ کو نتیجہ پہلے بتا دیا گیا ہے، اس لیے حضور نے تمام منازل کو صحیح طور پر طے کر لیا ہے۔ یعنی حضور کی استقامت دیگر انبیاء کی استقامت کے مقابلے میں اس لیے مضبوط ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیگر انبیاء کے مقابلے میں، لوگوں کا تو کوئی گزر ہی نہیں ہے، میں انبیاء کے لفظ کہہ رہا ہوں، کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں اس لیے زیادہ اعلیٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام باتوں کو جو نتیجہ ہے وہ رب نے پہلے بتا دیا، اور شب معراج اسی نتیجے کو بتانے کی سب سے بڑا واقعہ ہے۔ میرے دوستو، تو یہاں پر منعم حقیقی کے سامنے جو انعام کر رہا ہے اس کے سامنے احسان کے اور عاجزی و انکساری کے جملے کہے جائے۔ حدیث پاک میں آتا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، لیکن رب کریم کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ جو فلاں آدمی ہے اس کا حساب و کتاب آپ نہیں لیں گے، اس کو تنہا میرے پاس بھیجو۔ اب جب وہ کلمہ سنتا ہے تو اس کے جسم پر کپکپی تاری ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال بلا تشبیہ پیش کرتا ہوں کہ مالک اگر کسی چیز کا حساب نوکر کو بلا کر لے تو وہ اور چیز ہے، اور وہ اپنے نائب سے کہے اسے حساب کر لینا تو اور بات ہے۔ نائب کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینا اس میں ذلت و شرم ساری تھی نہیں، جتنا خود مالک بلا کر پوچھے کہ بتا تو نے میرے مال میں کیسا تصرف کیا ہے، تجھے جو امانت دی تھی وہ کیا ہے، تو یہ بہت ہی احساس کے اعتبار سے بہت ہی شدید مسئلہ ہے کہ جب رب خود بندے سے پوچھے کہ بتا کیا ہے، فرشتے پوچھیں گے تو یہ اور بات ہے، کیونکہ فرشتوں کو حساب دینے میں وہ خلجان اور وہ ڈر نہیں ہے جتنا ڈر اور شرمساری رب کے سامنے ہے، اس لیے کہ مالک خود پوچھے کہ بتا میری امانتوں کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے، ایک باضمیر آدمی اس چیز کا احساس کر سکتا ہے۔ اور فلاں شخص کا نام لیا گیا کہ اس شخص سے کہو کہ فرشتوں اس سے حساب نہ لو بلکہ اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس سے حساب لوں گا۔ مجموع زوائد کی صحیح حدیث سے طبرانی معجم القبیر سے اس کی تخریج علامہ حیثمی علیہ رحمت نے کی ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے شایان نشان جلوگر ہوگا اور اسے عرش کے کنارے پر بلایا جائے گا، اب بندہ جسم سے لرزا اس پر طاری ہوگا، اب رب کریم اس کے سامنے اپنے شایان نشان جلوگر ہوگا اور فرمائے گا فلاں بتا میں نے تجھے علم دیا تھا، یہ دولت دی تھی، یہ مال دیا تھا، وہ کہے گا دیا تھا مولا، سب تو نے مجھے دیا تھا۔ اب دیکھیں انعام شکر کے اندر عاجزی کتنی ضروری ہے اور رب کو عاجزی کتنی پسند ہے، اب انعامات رب کریم اس کو گنوا رہا ہے، وہ کہے گا ہاں مولا یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، فرما پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تو لوگوں کے سامنے پارسا بنتا، چھپ کر یہ کام کرتا، میرے ماں میری امانتوں کے ساتھ تم نے یہ خیانت کی۔ اب وہ روتا دھونا اس نے شروع کر دیا اور اتنا رویا اور اتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار اس نے کیا کہ رب کریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ رب کریم اپنے کلام کو موقوف فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ تو اتنا گڑ گڑاتا کیوں ہے، کہ مولا مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، فرمایا ہاں جا فرشتے اس کو لے جاؤ، جس طرح دنیا میں ہم نے اس پر پردہ ڈالا تھا آج بھی پردہ ڈال دیا۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر یہ بنیاد ہے میرے دوستو، آج جو ان کے ساری، کاش ہمارے سخت دل اس بات سے نرم ہو جائیں، تو شکر کے اندر آج جو ان کے ساری اس بات کا انعام ہے اور یقیناً یہ شکر کی روح ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جب بندہ شکر کر رہا ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے منعم حقیقی جس نے انعام دیا ہے اس کے سامنے وہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرے، پھر جو اس نے انعام دیا اس نعمت سے محبت بھی کرے، اس نعمت سے وہ مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں ہو، جس صورت میں ہو، تو ایک سب سے پہلی چیز شکر کی بنیاد جو ہے وہ شکر شروع کب سے ہوگا، شکر کے اس مقدمے کو اور اس بات کو قبولیت کا درجہ کب ملے گا، جب سب سے پہلے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوئی وہ ایک قدم آگے بڑھا، اب جو نعمت اسے ملی ہے اس سے وہ خود بھی محبت کرنے والا ہو۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نعمت سے محبت کرنے والا ہو اور اس بات کا اعتراف کرنے والا ہو کہ مجھے جو چیز ملی وہ میرے مطلب کے مطابق ملی ہے، میں اس کا محتاج تھا، تو اس نعمت کا اعتراف کرنے والا بھی ہو، منعم حقیقی کے سامنے عاجزی کرنے والا بھی ہو، اس نعمت سے محبت کرنے والا بھی ہو اور ساتھ اس نعمت کا اعتراف کرنے والا بھی ہو۔ اور چوتھی چیز امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں، فرما چوتھی چیز یہ ہے کہ حصول نعمت جیسی اس کو نعمت مل گئی عاجزی کرے، عاجزی کا اظہار کرے، اس نعمت سے محبت کرے اور پھر اس نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے فوراً بعد حصول نعمت کے بعد اپنے منعم حقیقی کی تعریف میں لگ جائے، زبان و دل اور جوارح کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ، زبان دل اعضاء کو ملا کر رب کریم کی تعریف میں لگ جائے۔ اور فرما پانچویں چیز یہ ہے کہ منعم کی نعمت کو اس کی ناپسندیدہ جگہ پر استعمال نہ کرے، جو خدا نے وہ نعمت دے دی ہے تو پھر اس کی ناپسندیدہ جگہ پر استعمال نہ کرے۔ تقوی کا معنی علماء نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو کسی نے کہا جی نماز روزہ زکوٰۃ تقوی، کسی نے کہا جی اللہ سے ڈرنا تقوی، ساری بات ہے، لیکن صوفیہ جو مغز دین بیان کرتے ہیں، ایک صوفی با کمال نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تقوی کیا ہے، کیونکہ اتنی ساری تقوی کی تعریف کر دی گئی ہے، اب اس میں بنیاد تقوی کی کیا ہوگی، اساس کیا ہوگی، فرمایا سن تقوی یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، فرمایا بس یہ تقوی ہے، اس چیز کو سمجھ لے، تیرا مالک تجھے وہ کرتا نہ دیکھے جو کام کرنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، فرمایا یہ تقوی ہے، اب اس کو کھولتے چلے جائیں، نماز بولیں، روزہ بولیں، امانت بولیں، صداقت بولیں، عدالت بولیں، اب اس کو کھولتے چلے جائیں، لیکن اصل تقوی جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ تیرا مالک تجھے وہ کرتا اور وہاں جاتا نہ دیکھے جس کام کو کرنے سے اور جہاں جانے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، فرمایا بس اس شے کا خیال رکھنا اور اس پر عملی زندگی گزارنا یہ ہے تقوی، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ پانچ چیزیں جب بندے کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور اس کے جسے کے اندر آ جاتی ہے تو فرمایا کہ بس وہ اصل شاکرین میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر صوفیہ کے اقوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا ہے کہ حضور بتائیے کہ شکر کس کو کہتے ہیں اور شاکر کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے، فرمایا جو شکر کر رہا ہے اس کے دل میں یہ نعمت ہونی چاہیے ذکر کرتے وقت کہ میں اس نعمت کا لائق ہی نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی شکر کی روح کو بیان فرما رہے ہیں، یہ چھٹی قسم اس کی بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر شبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد کے عظیم بزرگ ہیں اور جن کو مقام غوثیت سے سرفراز کیا گیا ہے، حضرت ابو بکر شبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ شکر کو کیا کہتے ہیں، فرمایا شکر یہ ہے کہ تم نعمت کو نہ دیکھو، جس نے نعمت دی ہے اس کو دیکھو. فرمایا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تو اگر نعمت کو دیکھے گا تو پھر تو ڈاماڈول رہے گا، وہ مل گئی تو شکر کرے گا، وہ نہ ملی تو نہیں کرے گا. فرمایا نعمت کو نہ دیکھ، جس نے نعمت دی ہے اس کو دیکھ. فرمایا جب تیری توجہ نعمت دینے والے پر ہوگی تو ہمیشہ صابر و شاکر رہے گا. اور یہ صوفیہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر اور احساس و فکر کے ذریعے اتنا مضبوط کر دیتے ہیں. یہ غوث، کتب، ابدال، یہ سب کیا ہے؟ یہ فکری مضبوطی کی ترقی کی منازل ہیں. یہ کوئی گریٹ نہیں ہے کہ جس نے دو سال یہاں ڈیوٹی دے دی تو اس کے ایک تمغہ اور لگ دیا. فرمایا فکر ہے، جس کو فکر اور احساس پہلے سے جاگ گیا. یوں تو تھا کہ ولایت عامہ، ولایت خاصہ، اقطاب، نجبا، شرفا، ابدال، اغواس، پھر جا کر گویا کہ غوث مطلق کے مقام پر ہے. فرمایا لیکن یہ تمام منازل اگر کسی کے دل میں پہلے ہی فکر کی مضبوطی کی طرف سے آ گئی تو حضور سیدنا غوث اعظم کی طرح اس کو پہلے ہی لے جا کر اس منزل پر بٹھا دیا جاتا ہے. تو فرمایا فکر کی ترقی ہے، اپنے رب کے ساتھ مضبوطی اور تعلق کو پیدا کرنے کا ایک سلسلہ ہے. تعلق جتنا رب کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر یہ تعلق ماں کے پیٹ سے ہی گہرا جڑا ہوا ہو تو پھر دنیا اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتی، کہ جسے پھر ریاضت و عبادات مریدین کے لیے تو پیش فرمائی اور امتی اور مکلف ہونے کے حوالے سے کی، لیکن سند و نتیجہ پہلے سے مرحمت فرما دیا گیا کہ جو پیدا ہونے کے ساتھ اگر دودھ نہیں پیتے ہیں تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو چکا ہے. جس کو پیدا ہونے کے ساتھ افق میں چھپے ہوئے چاند کا علم ہو سکتا ہے تو اس کی ولایت عامہ اور تامہ اور خاصہ کیا ہوگی، آپ اندازہ لگائیے. تو یہ ساری چیزیں فکر کی پختگی ہے. رب سے جتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، گہرا تعلق ہو جاتا ہے، ولایت اسی کو کہتے ہیں. اور یہ گہرا تعلق ایسا ہے کہ میں حضور ابو بکر بلخی علیہ رحمت کا ایک واقعہ سناؤں، اس کو بھی امام رازی نے لکھا ہے. وہ تشریف لائے اور انہوں نے عراق کے چند صوفیوں سے پوچھا کہ آپ اپنے مریدوں کو توکل کیسے سکھاتے ہیں، کیونکہ توکل بھی ایک فکر کی بات ہے. آپ اپنی فکر کو اتنا بالغ کریں گے اور اپنے احساس کو اتنا مضبوط کریں گے. میں بار بار نصیحت کے حوالے سے اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ فکر دماغ پر اثر ڈالتی ہے اور دماغ اس کو قبول کر دے تو وہ عادت بن جاتی ہے. تو صوفیہ میں یہ عادت ہے کہ وہ رب کی طرف ہونے کے لیے فکر کو اتنا جوان کرتے ہیں اور اس کے لیے ایسے ذرائع مہیا کرتے ہیں کہ جس سے فکر اچھی پیدا ہو، اور ایسے علل اور اسباب اور ایسے ذرائع اور ایسی محفل اور ایسی صحبت سے بچتے ہیں جو فکر کو خراب کر دے. تو آپ اچھی محفلوں کو اور اچھے ذکر کو منتخب کر کے اپنے فکر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فکر کی مضبوطی پھر کیا کرتی ہے کہ وہ رب کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرتی ہے. اور تعلق رب کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اسی کو توکل کہا جاتا ہے. تو انہوں نے عراق کے صوفیہ سے پوچھا کہ آپ اپنے مریدین کی تربیت کیسے کرتے ہیں. تو جو خانقاہ میں تشریف فرماتے بزرگ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے مریدوں کی تربیت اس طرح کرتا ہوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب کچھ مل جائے تو شکر ادا کرنا، جب کچھ مل جائے تو شکر ادا کرنا، یہ فکر پیدا کرو، شکر ادا کرنا، جب مل جائے تو شکر ادا کرنا اور نہ ملے تو صبر کرنا. کہا میں اپنے مریدوں کی ایسی تربیت کرتا ہوں. آپ خاموش ہو گئے. اس بزرگ نے بڑے بزرگ سے پوچھا جو تشریف لاتے، کہ حضور آپ، فرمایا تو کتوں کی عادت ہے، یہ اپنے درجے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا درجہ اتنا بلند ہے. فرمایا تو کتے کی عادت ہے، کتے کو جب روٹی مل جاتی ہے تو مالک کے آگے دم ہلاتا ہے، نہیں ملتی تو دروازے پر بیٹھا رہتا ہے. تو فرمایا حضور تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جب مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے. تو یہ ان کا یہ ان کی منزل اور مرتبہ ہے. یہ ہے وہ صوفیہ. مولوی ہرگز میں شد مولا روم، یہ کیوں کہا گیا؟ کہ یہ جو صوفیہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میڈیا پر آ کر کہ تصوف جو ہے یہ متوازی شریعت ہے، طریقت جو ہے یہ متوازی شریعت ہے، تو یہ غامدی جیسے ابن الوقت جن کے چہرے سے نہ اسلام ظاہر ہوتا ہے، باتوں سے بھی یہودی ہے، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ نظر آتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ صوفیہ کی فکر کیا ہے. صوفیہ وہ ہے جو بندے کو دنیا کی گندگی سے نکال کر قدس اعلیٰ میں لے جا کر خدا کے ساتھ ملانے والے ہیں. فرمایا ہماری فکر تو یہ ہے کہ جب مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے، نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے. تو یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے جو اپنے مجاہدات کے ذریعے صوفیہ اس کو کرتے ہیں. اور یہی شان حضور داتا صاحب کی ہے، یہی شان حضور خواجہ غریب النواز کی ہے، یہی شان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی، کیونکہ دونوں چیزیں حضور کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. اور ایک آخری بات یہاں پر میں پیش کر دوں، ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ جو آیا بانٹ دیا، اس لیے کہ ہمارا تو یہ ضرب ہی نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حضور نے کیا فرمایا کہ اتنی خیرات نہ کرو کہ خود بھکاری ہو جاؤ. حضور فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں اتنا دو جو تمہارے پاس بھی کچھ رہے، فرمایا اتنا نہ دو کہ خود تمہیں ہاتھ پھیلانا لگ جائے. حضور نے سب کچھ دینے سے منع کیا، لیکن جب تبوک کی بات آئی فرمایا کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے کچھ لائے گا؟ ابو بکر سب کچھ اٹھا کر لے آئے، اس لیے کہ ان کا ظرف، ان کی فکر، ان کا مقام اتنا بلند تھا، وہ کچھ چیز رکھیں گے تو انہیں فکر ہوتی ہے، وہ کچھ چیز دے دیں گے تو کچھ فکر نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے نزدیک یہ کہ ہم سب کچھ دے دیں تو پھر ہمیں اپنے لالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ عام عوام کے لیے حضور کا یہ حکم ہے کہ خدا کی راہ میں اتنا دو کہ تم خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جاؤ. ہاں جب تمہارا مرتبہ اتنا بڑھ جائے کہ جب تم سب کچھ خدا کی راہ میں دے دو اور پھر بھی تمہارا ہاتھ خدا کے حضور کھڑا ہو رہا ہو، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب کچھ خدا کی راہ میں دے دو. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا مقام ہے، ہم تو ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یقیناً جو حضرت ابوبکر صدیق کو جو صدیق کہا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا. اور ان کی خلافت کے بارے میں جو بندر بانٹ والی باتیں کی جاتی ہے، حضرت ابوبکر کو حضور نے اپنی نیابت مطلقہ کے ساتھ اس لیے نہیں نوازا بلکہ اس لیے نوازا کہ ان کا صبر بھی ایسا تھا، توکل بھی ایسا تھا، امانت بھی ایسی تھی. جو گھر کا سارا سامان لٹا دے اور پھر بھی دنیا کی پرواہ نہ کرے، وہ سیدہ فاطمہ کے باپ کو ہضم کر سکتا ہے؟ وہ باغ فدق کے اوپر کویا کہ اہل بیت سے دشمنی کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری ایرانی یا شامی کہانیوں کی بنڈل بازیاں ہیں، اس کا سیدنا صدیق اکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر تو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تبوک میں اپنا سارا گھر لٹا دیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول ہے، اللہ اس کا رسول ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں شاکرین میں شامل فرمایا. ہم جب شکر ادا کریں تو ہماری زبان اور دل سے عاجزی پیدا ہو، ہم نعمت کا اعتراف کریں، ہم نعمت سے محبت کریں، اور ہم اس نعمت کو اسی کے مصارف کے اندر تقسیم کریں، اور جہاں تک ہو سکے جس نے ہمیں انعامات عطا فرمائے ہیں اس کی تعریف اور توصیف کریں. اور اس کے اختصار کے ساتھ یہ جملہ سن لیجئے، شکر کے اندر جب ہے کہ جب زبان بھی شکر ادا کر رہی ہو، دل خدا کے احترام میں جھک رہا ہو، اور اعضا ہمارا جسم اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم کون سی نیکی کر کے اس شکر کا جواب خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. جب زبان، دل اور اعضا مل کر شکر ادا کرتے ہیں تو یہی شکر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اللہ اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا فرمائے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، ہمیں صحابہ اہل بیت اولیاء کاملین کے پرچم کے طرح جوڑے رکھے، کیونکہ یہی ایک واضح نشان اس دور فتنہ کے اندر کہ ان سے محبت اور ان کے پیچھے چلنا یہی ایمان کی نجات ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم کے ساتھ متفق رکھے، اور وہ زنجیر جو آج تک گنبد خضرا سے لے کر آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.